مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک
اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وخیر من الناصرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اتنی بہترین محفل کے بعد گنجائش نہیں بچتی ہے کہ استاد کا کلام اور دعائے تبسل کے بعد. بس کیونکہ ظاہر ہے گیپ کور کرنا تھا تو اس لیے میں کچھ آپ کے لیے زحمت بڑھنا. اہل بیت کا ذکر کے بعد پھر کوئی اور ذکر بچتا نہیں ہے. بہرحال ہم بھی انہی کے ذکر سے ہی کچھ تبسل جو ہے وہ ہمارے پاس. بہرحال ہماری جو گفت جی ہاں بالکل اہل بیت کا لطف اور کرم ہے ہم پر, ورنہ ہم لوگ ظاہر ہے دنیا میں اگر اہل بیت کی گرمی اور شدت ہم نے نہ سنی ہوتی تو شاید ہمارے لیے یہ گرمی شدت برداشت کرنا جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتی. یہ ہماری جو گفتگو پچھلے کچھ دن سے چل رہی ہے وہ آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کے کچھ کلام سے ماہ رمضان, ان کے بیانات میں جو ماہ رمضان ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیان کریں, کیونکہ ہر انسان ماہ رمضان کو ایک الگ طریقے سے دیکھتا ہے. اور جس طرح ایک ولی خدا ماہ رمضان کو دیکھتا ہے, ہم اگر اس طرح ماہ رمضان مبارک کو دیکھیں اور پھر اس میں ہم داخل ہوں تو یقیناً ہمارا مہینہ جو ہے وہ بہتر گزرے گا. یہی وجہ ہے کیونکہ ہم رمضان کو اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, تبھی ہم رمضان کے آخر میں رمضان کے ختم ہونے کی دعا کرتے ہیں, جبکہ معصومین کی دعائیں جو ہیں وہ ماہ رمضان کے آخر میں اس طرح ہیں کہ یہ مہینہ کیوں ختم ہو رہا ہے. کیونکہ ہم شاید, میری ایوریج لائف 38 سال 40 سال کے قریب ہو گئی ہے, جوان بیٹھے ہوئے 24-25 سال ایوریج لائف ہوگی, مگر اس 24-25 سالوں میں اگر ہم ایک دفعہ بھی رمضان کا ایک روزہ بھی درک نہیں کر پائے تو پھر ہم صرف مشقت کر رہے ہیں, ہم صرف بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں. آخر یہ کیا چکر ہے کہ پروردگار اتنا زیادہ رمضان کو کہہ رہا ہے کہ میرا مہینہ ہے, میرا مہینہ ہے. یعنی پروردگار کے لیے کوئی چیز اپنے آپ سے منسوب کرنا کچھ ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ خالق ہے اور خالق کی ہر چیز اپنی ہوتی ہے. اگر وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ زیادہ ہی کچھ رحمتیں برکتیں ہیں. مثال کے طور پر پوری زمین پروردگار کی ہے, کائنات پروردگار کی ہے, مگر اس نے پھر بھی مختص کیا کہ خانہ کعبہ میرا ہے. یعنی پھر اس کی طرف جھک جاؤ. اب اس میں مصلحت کیا تھی, ولی خدا کو اتارا وہ ہمارے لیے اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے, ایک الگ مصلحت ہے, لیکن اس کو منسوب کیا اپنے آپ سے. اسی طرح ہر چیز کو پروردگار منسوب کرتا ہے, کچھ چیزوں کو اپنے آپ سے. جب اس نے چیزوں کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے تو یقیناً اس کے اندر کچھ خاص برکتیں ہیں. ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, زمان ہمارے لیے مہم ہے, خالق کے لیے زمانہ کوئی وجود نہیں رکھتا. اس نے تو خود چاند اور سورج کو خلق کیا ہے, یعنی وہ قید زمان کی قید سے بہت باہر ہے, وہ مکان کی قید سے بہت باہر ہے. اس نے چیزوں کو بعد میں خلق کیا ہے, زمان اور مکان بعد میں وجود آئے ہیں. تو اس کے لیے اگر کسی زمانے کو یہ تعین کر دے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو یقیناً اس میں کوئی راز ہے. تو ہم اس راز کو ڈھونڈیں اس 30 دنوں کے اندر. یقیناً مشکلات ہیں, یقیناً اس دفعہ جو یہاں پہ حالات ہیں یہ ناقابل توجہ ہیں کہ گرمی کی شدت ہے اور جو مشکلات ہیں جن کو ہم برداشت کر رہے ہیں, مسلسل دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں, اسی دنیا سے ہم نے عبرت لینی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, درود بھیجے محمد والے محمد,
اللہم صلی علی محمد والے محمد,
کہ میں گرمی کی شدت کے روزوں کو پسند کرتا ہوں, یعنی میں روزے رکھنا پسند کرتا ہوں. تو یقیناً روزوں میں, اور ہم کس طرح قیامت کی اس گرمی کی شدت کو ذرا سے دیر کے لیے محسوس ہوں. جیسے آج حالات ہیں ملک کے, شہر کے خاص طور پر, کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے, یعنی ایک دوسرے کو انسان صحیح طرح پہچان نہیں پا رہا ہے شدت کی وجہ سے. خوب روز قیامت یہی ہے, مناجات امیر المومنین میں یہی ہے کہ اس دن ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر سکیں گے, یعنی انسان خود اپنے وجود کے لیے خود جو ہے وہ جواب گو ہے. آج کی یہ جو ہم رمضان کی شدت یا پیاس بجا رہے ہیں, ہم اطاعت الہی کر رہے ہیں. اور جب انسان ولایت کی اطاعت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس معرفت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئے ہم بھی رمضان کو باوجود اس کے کہ مشکلات ہیں, اس میں سے اپنے لیے ایک راستہ ڈھونڈیں, اپنے لیے ایک لذت ڈھونڈیں, اپنے لیے ایک عبادت ڈھونڈیں, چاہے وہ تھوڑی دیر ہی کی کیوں نہ ہو. نہ کہ ہم پورا وقت اسی پر روتے رہیں کہ یہ کیا موسم ہے اور کیا حالات ہیں اور یہ, تو وقت گزر جائے گا. جس طرح زندگی کے تلخ ایام اور گزر گئے ہیں یہ سختیاں بھی گزریں گی, لیکن سختیوں کو لذت میں بدلیں جس طرح میرے مولا امام حسین نے بدلا ہے. آپ کے سامنے کربلا ہر طرح سے اپنے عروج پر ہے, چاہے وہ شدت گرمی کی ہو, چاہے وہ شدت پیاس کی ہو, چاہے وہ شدت جو ہے وہ اپنے کو دے دینے کی ہو, اپنے سے بچھڑ جانے کی ہو, یعنی ہر چیز کے غم میں میرے امام نے کمال تک. لیکن راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو جب وقت اثر قریب آتا گیا ہم نے چہرے پر نور کو بڑھتا ہوا پایا ہے. یعنی کیوں؟ کیونکہ سب کچھ پروردگار کے لیے تھا, تو کہیں پر کوئی مشکل کے آثار چہرے پر نہیں آنے دیے, بلکہ لقاء اللہ کے لیے, اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ سے آمادہ تر کیا ہے لوگوں نے. اور امام نے ہمیں یہی پیغام دیا. آج آپ کے سامنے, ہمارے سامنے شہداء جو ہیں, آپ دیکھیں کہ جانے سے پہلے جن کو پتہ تھا کہ جانے والے ہیں, صحیح ہیں, کئی شہداء انقلاب ایران کے, آپ کافی شہداء, ایک اصفہان کا شہید ہے جب آخری دفعہ اپنے گھر آتا ہے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرے پاؤں کو اچھی طرح دیکھ لو. وہ یہ پوچھتی ہے کیوں, کہتا ہے بس اس کو اچھی طرح دیکھ لو. تو کچھ زمانہ گزرتا ہے تو گھر میں آتے ہیں کہ جی اس جہاں پر آپ کے جو ہمسر تھے وہ سب لوگ شہید ہو گئے ہیں, لیکن کیونکہ بدن اتنے مکس ہو گئے ہیں شہادت کی وجہ سے, صرف کچھ اعضا ہیں, تو آپ آئیں اور پہچان لیں. تو اب کیونکہ شوہر نے کہا تھا کہ میرے پاؤں کو اچھی طرح دیکھ لو, تو وہ اپنے اس پاؤں کے ٹکڑے کو پہچان گئی کہ یہ میرے شوہر کا ہے. کیوں؟ شہید کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہی حصہ میرا باقی بچنے والا ہے؟ یعنی اس نے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھال دیا تھا کہ جس نے اس کو رہتی دنیا سے اپنے آپ سے جدا کر دیا, مادے سے الگ کر گئے. کتنے شہید ہیں؟ شہید چمران کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب آخری وقت تھا تو لباس نیا پہن کر آئے کہ آج میں جا رہا ہوں, خوشبو لگا کر نیا لباس پہن کر. تو زوجہ نے ان کی کہا کہ کیونکہ ہمیشہ کی طرح واپس آتے تھے پھر چلے جاتے تھے جہاں لڑتے تھے, لیکن اس دفعہ اس طریقے سے اپنے وائف سے جدا ہوئے جاتے وقت کہ اب میں شاید واپس نہ آؤں. اور شہید چمران جو کہتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے جو کہا کہ نہیں, شہید آپ لائف ہسٹری پڑھیں, جوان واقعی دیکھیں گے, میتھ پلازما فزکس کا وہ اسٹوڈنٹ جو کہ امریکہ میں ٹاپ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے, جس کے نوٹ سے کئی عرصے تک اسے پڑھایا گیا, وہ چھوڑ کر آیا صرف کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر, امام حسین کی خاطر, آزاداری کی خاطر. وہ سب چھوڑ کر آسائشیں لبنان, پھر لبنان سے جو آیا ایران, اور ایران میں ڈیفنس منسٹر ہے. ہمارے منسٹر کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے بنگلوں میں, بڑے بڑے آفسوں میں. وہ ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ فرنٹ لائن پر جو ہے وہ کردوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. خوب یہ اسلام نے دیا ہے, یہ کربلا نے دیا ہے. خوب یہی تو ایک پاور ہے جو ہمیں دیتی ہے. رمضان بھی ان میں سے ایک ایسا انسٹنٹ ہے جو ہمیں پاور دینے کے لیے آیا ہے. اگر ہم نے اس سے پاور نہیں لی تو ہم آگے اپنی زندگی کو گزار نہیں پائیں گے. یہ جو آگے کئی مہینے ہیں ہمارے لیے سخت ہو جائے گا, کیونکہ رمضان اس مقام معظم رہبر کی نظر میں جو ہم نے گفتگو کی, رمضان باز گشت ہے, رمضان پلٹتا ہے. کس کی طرف؟ ہم غافل ہو جاتے ہیں اپنی عام زندگی. رمضان ہمیں تھوڑا سا احساس دلاتا ہے کہ تم غلط جا رہے ہو, واپس آؤ. رمضان بہار ہے, رمضان بہار ہے کس سے؟ انس بخدا سے, خدا سے ملاقات کے لیے. یہ بہار کا موسم ہے. بہار کس کو کہتے ہیں؟ چینج کو کہتے ہیں, نئی حیات کو کہتے ہیں. یعنی رمضان ہمیں ایک نئی حیات دے رہا ہے. رمضان ارتباط الہی کے لیے ایک ہمیں جگہ, ایک مقام دے رہا ہے. جیسے آپ نے یہاں دعائے توسل کی, ارتباط پیدا کیا پروردگار سے پیدا کیا, ان کے معصومین, ان کے اولیاء سے ارتباط پیدا کیا, تو یہ سب ہمارے لیے بہانے ہیں. دعائے افتتاح ہے, دعائے ابو حمزہ ہے, دعائے سحر ہے, یہ سب بہانے ہیں. یہ درس بھی ایک بہانہ ہے, ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے رب سے دور ہو جائیں. آج جو حصہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کرنا ہے اس کتاب میں سے, رہبر فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر تکبر بہت زیادہ ہے, اس کے اندر انانیت بہت زیادہ ہے. میں یہ جو انسان کرتا رہتا ہے یہ بہت زیادہ ہے. روایت ہے, پہلے میں اکثر پڑھتا تھا کہ ہیر رانجا کا یا لیلہ مجنو کا, کیونکہ شور عرفا جو ہیں وہ استعمال مثال کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں. تو لیلہ مجنو جو ہے شہر میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تو اس سے کسی نے پوچھا, اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے لیلہ کا گھر بتاؤ, تو اس نے بولا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مجنو. کیا تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ لیلہ تمہاری کہاں رہتی ہے. خوب دوبارہ چلا جاتا ہے, ڈھونڈتا ہے, آخر گھر پہنچ جاتا ہے, نوک کرتا ہے دروازہ کھول, اندر سے آواز آتی ہے کون, کہا میں, تو اندر سے جواب آتا ہے ابھی تک میں ہی ہو, تو واپس چلا جاتا ہے. پھر کئی سال کے بعد پھر آتا ہے, پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, پھر آواز آتی ہے کون, کہا کہ تم. یعنی یہاں انانیت ختم ہوئی ہے. پہلے میں یہ روایت اس سے پڑھتا ہے, لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جابر جیسے صحابی آتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے, امام علی پوچھتے ہیں کون, کہا میں, کہا ابھی تک میں ہی ہے تمہارے اندر. یعنی یہ نہیں کہ میں نا, میں سے مراد کہ ابھی تک میں اپنے اندر پھنسا ہوا ہوں, مجھے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. میں تکبر غرور کے اندر میں ہوں, میں یہ ہوں. چاہے اب معاشرے کے اندر کیا پرابلم ہے ہماری, ہماری ڈیزگنیشن, ہمارا جو ہے وہ رتبہ, ہماری جائگاہ, مثال کے طور پر ہم علماء, ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, ہمیں دیر سے کیوں بلا رہے, ہمیں اتنی دیر بٹھاتے. خوب یہ انانیت ہمارے اندر جو ہے وہ پروان چڑھ جاتی ہے, تو انسان آہستہ آہستہ فرعونیت کی طرف چلا جاتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا, انا رب العالم, میں ہوں سب سے بڑا رب, میرے آگے کس رب کی تم باتیں کرتے ہو. تو یہاں پر مقام معظم رہبر اتنا خوبصورت اور لطیف سورہ نمل سے جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو جو بادشاہت عطا ہوئی وہ کسی بادشاہ کو, کسی حاکم کو عطا نہیں ہوئی, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ابھی تک. ایسی حکومت تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ حاکمیت پر تھی, ہر چیز سن لیتے تھے, ہر جانور کی زبان سن لیتے تھے, جانوروں کے, پرندوں کے کیفیتوں کو بھی پہچان لیتے تھے. تو وہیں پر بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا ہوتا ہے تو چونٹی اپنے لشکر سے کیا کہتی ہے, اپنے ان سے کہتی ہے کہ واپس جلدی اندر چلے جاؤ, کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے. مگر وہیں پر حضرت سلیمان کو, کیونکہ پروردگار نے یہ عنایت قدرت الہی ہے, چونٹی کتنی چھوٹی سی ہے اور اس کی جو گفتگو ہے, جو لوگ فزکس اور کیمسٹری پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ویوز کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ویوز کے ڈفرینٹ ایکویشن ہیں, جو کہ اس کائنات میں بہت ساری ابھی آوازیں ہیں جو ہم نہیں سن سکتے کیونکہ اس کی فریکوینسی ہماری کان اس کو بیئر نہیں کر سکتی ہے. جانوروں کی جو گفتگو ہے وہ بھی جو ہے وہ مختلف ویوز کے اوپر ہے. اب اگر خدا ہمیں وہ طاقت دے دے تو ہم اس ویوز کو سن سکتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا باتیں. پروردگار نے حضرت سلیمان کو یہ عنایت کیا ہوا تھا, یہ قدرت الہی تھا. حضرت سلیمان نے یہ بات سنی. اب وہ بادشاہ کہ جو ہر چیز پر حاکم ہے, مگر وہ بادشاہ کیا کہتا ہے, غصے نہیں ہوا, جلال میں نہیں آیا کہ یہ ایک اتنی سی حقیر سا ایک وجود میرے لشکر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے, نہیں بلکہ مسکرائے اور اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور اس سے بات کی اور کلام کیا. یعنی یہ بادشاہ جس کو سب کچھ تھا, اس کے لیے قرآن میں ہے کہ یہ ہمیشہ سب سے زیادہ خاضے تھا, سب سے خاشے تھا. اس کی دوسری مثال انہوں نے قرآن کے اندر بیان کی, جب ملکہ سبا جو کہ کفر کی طرف تھی, اس کے لیے جب حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کو بلاؤ اور ہم دعوت دیتے ہیں, تو اس کے لیے باقاعدہ محل ایک تخلیق کیا گیا, خلق کیا گیا. اور کیسا کیا گیا کہ شیشے کا خلق کیا گیا, اتنا شیشہ صاف تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا. جب ملکہ سبا کو دعوت دی تو جب وہ اس محل میں داخل ہونے لگی تو وہ سمجھی کہ پانی نیچے ہے, تو اپنے لباس کو اوپر اٹھایا, تو وہاں حضرت سلیمان نے کہا کہ لباس کو اوپر مت اٹھائیے, یہ پانی نہیں ہے, یہ شیشے کا سب خلق ہوا ہوا ہے. یعنی اتنا قدرت مند بادشاہ کہ جس کے کنٹرول میں ہوائیں بھی تھیں مگر وہ بھی خدا کے آگے خاضے ہے, خاشے ہے. یہی خاضیت کو, یہی جھکاؤ کو دیکھ کر ملکہ جو تھی وہ مسلمان ہو گئی, اس نے اسلام کہ اتنا کنٹرول ہوتے ہوئے. ورنہ ایک حاکم جب دوسرے حاکم سے ملتا ہے تو غرور کا احساس کرتا ہے, تکبر کا احساس کرتا ہے, اپنی طاقت کو دکھاتا ہے, مگر وہاں پر یہ حاکم, یہ نمائندہ الہی خاضے ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں رہبر, یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے وجود کے اندر تکبر چھپا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اظہار ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا اسپیکر ہوں, میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بہت اچھا یہ ہوں, میں بہت اچھا وہ ہوں, کہیں نہ کہیں. اور پھر یہ خود بخود ایک اتنا خطرناک جانور بن جاتا ہے کہ آپ کے سامنے آیت اللہ روجردی کے ایک شاگرد جو کہہ رہے ہم کلاسی یعنی کلاس فیلو تھے, ان کے مقابلے میں سعد مباحثہ آخری ایام میں, امام خمینی نے اس کو جہاد بن نفس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ آخری ایام میں اس نے جب دیکھنے گئے تو کہا کہ پروردگار نے تمہیں اتنا بڑا مجتہد بنا دیا اور مجھے کیا دیا. یعنی ایک شخص جو کہ اس مقام پر تھا، علم اتنا سیکھا ہوا، وہ کس طرح کفر پر آ گیا. تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ ہوتا ہے قلب کے اندر، اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو وہ اتنا بڑا جانور بن کر انسان کو خود ہڑپ کر لیتا ہے. آج ہمارے سامنے ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تکبر کو ختم کریں، انانیت کو ختم کریں. اور یہ انانیت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے، دوستوں کے درمیان میں ہے، کام میں ہے، کلاس میں ہے، گھر میں ہے، بہن بھائیوں کے درمیان، ہر جگہ ہے. پروردگار کیا چاہتا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے یہ میرا بندہ بنے. بندہ جو ہے وہ عبد ہے، عبد جو ہے وہ غلام ہے، غلام کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی، سب اس کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. تو وہ اپنی زندگی میں چوں چرا نہیں کرتا کیونکہ وہ عبد ہے، وہ غلام ہے. ماہ مبارک ہمیں اطاعت کے اوپر لگا کر ہمیں عبد بنانا چاہتا ہے کہ بھائی تم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو. اور نہ صرف بھوکے پیاسے، میری بیوی کی جو حدیث ہے فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ آنکھ، زبان، کان، ہر چیز کا روزہ ہے. یعنی اپنے حس اعضا کو حرام سے بچاؤ. یعنی جب انسان اپنے آپ کو حرام سے دور کرتا ہے تو گویا تقوی اختیار کرتا ہے، اور جب تقوی اختیار کرتا ہے تو خود بخود عبد بن جاتا ہے، اور جو عبد ہوتا ہے وہ پھر اپنے مولا کا ہر وقت مطیع رہتا ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں مطیع بناتے، عبد بنائیں؟ کیونکہ دیکھیں زندگی میں پھر شاید موقع نہیں آئے، پھر یہ ماہ مبارک نہ آئے. پتہ نہیں ابھی آپ کے سامنے روز کتنے جو ہیں وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آج آپ کے سامنے تقریباً 700 سے اوپر جو ہے وہ دو تین کے اندر جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا کل اس کے لیے روزے آخر ہوگا. لیکن میں جو جانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں بیماری سے ہوں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، پھونسلے گر جائے آدمی، ذرا سا بھی انسان کے ایک ہلکی سی چوٹ اس کے برین پر لگ جائے تو وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا. کتنے لوگ ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں نے کیا تیاری کی ہے؟ یا میں ساری زندگی یہیں پر رہنا چاہتا ہوں؟ لگتا تو یہی ہے میری گفتار سے، میرے کردار سے، کہ میں نے شاید ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. اس دن کی گرمی، ابھی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم نے ذرا سی دیر اس گرمی کے بارے میں سوچا ہے، اس شدت کے بارے میں سوچا ہے؟ کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے ہوں، امام سجدے کی حالت میں ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر والے شور مچا رہے ہیں کہ آگ آگ، مگر مولا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. اور جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے کیوں ایسا کیا جبکہ آگ لگ گئی تھی، آگ بجھ گئی، تو میرا مولا فرماتا ہے کہ میں اس سے زیادہ جہنم کی آگ کا خوف رکھتا ہوں. یعنی جہنم کی آگ اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے جو میرے لیے ہے. اب امام معصومین ہے، امام کے لیے، امام نے خدا نہ خواستہ کوئی زندگی میں نہ ایسا کوئی کام کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کیا، یہ معصومین ہیں، جنت کے سردار یہی ہیں. مگر یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس طرف متوجہ رہیں. بس آپ کی رحمت تمام، کیونکہ بہرحال موسم بھی گرم ہے اور کلام جتنا تلخ ہو، گرم ہو، اور پھر گرمی کی باتیں ہوں تو اور زیادہ انسان کو گرم لگتا ہے. بس ایک شہید کے واقعے کے ساتھ، کیونکہ بغیر شہداء کے ہم اگر زندہ ہیں تو پھر شرمندہ رہنا چاہیے، کیونکہ شہداء اصل وہ ہیں کہ جو اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے. قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ تم گمان نہ کرو، یعنی گمان جو ہے وہ شک سے نیچے ہے، اور یقین جو ہے وہ گمان سے اوپر ہے. فقہ میں جو مسائل آپ پڑھتے ہیں، گمان ہے، شک ہے، اور پھر یقین ہے، احتمال ہے، سب کی پرسنٹیجز ہیں. گمان سب سے نیچے ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، بل احیاء ان، تو اور خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. تو میں کیوں نہیں یقین کرتا قرآن کی اس آیت پر کہ یہ زندہ ہیں؟ اگر یہ زندہ ہیں تو پھر میں ان سے رزق جو ان کو مل رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھے دے دیتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے، خوب یہ شہداء بھی زندہ ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رزق پا رہے ہیں، تو میں ان سے مانگ کر دیکھوں. تو اگر ان کے پاس واقعاً رزق ہے تو یہ پھر مجھے دیں گے، اور کیوں نہیں دیں گے؟ مگر ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں قرآن کی آیتوں پر یقین نہیں ہے. بہرحال میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کے جانے کے بعد سے استاد کے ساتھ ہمارا سفر بہت طولانی نہیں ہے, تھوڑا سا ہے, کیونکہ چند سال ہوئے تھے کہ استاد نے کم آنا شروع کیا تھا اور ہم نے استاد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, مگر چند عرصے میں استاد نے نہیں جانے پتہ نہیں کیا کیا. لیکن استاد ظاہراً جب اس دنیا سے گئے ہیں, کتنے سالوں میں نجف کے اندر تھا, جیسے ہی میں حرم سے مولا کے باہر نکلا تو میں نے جیسے ہی موبائل لیا وہاں جو امانت سے تو میسج آ گیا کہ استاد شہید ہو گئے ہیں. یعنی میں نجف میں تھا جب میں نے شہادت جو ہے وہ استاد کی سنی, اور پھر پورے رستے کربلا تک صرف استاد ہی کے لیے مجالس ہوتی رہیں اور ان کا ذکر ہوتا رہا اور ابھی بھی ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس دن سے لے کے آج تک استاد دنیا میں جتنا مجھے نہیں دیا یا دیا, لیکن جانے کے بعد سے استاد نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں ہر مجلس میں بغیر استاد کے ذکر کے آگے نہیں بڑھ پاتا. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شہید زندہ ہے, اور وہ جہاں پر ہے وہ ہم سے بہت اونچی جگہ ہے اور بہت بلند جگہ ہے اور بہت بہتر جگہ ہے, اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہم جب ان سے کلام کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی ظرفیت کو کتنا بلند کر سکتے ہیں. اگر ہم ظرفیت کو لے جائیں تو ہم ان سے لینا شروع کر دیں گے, اور یقین کریں ان سے اتنا ملنا شروع ہو گیا ہے کہ سنبھل نہیں رہا وجود کے اندر. جب ذکر اہل بیت باہر نکلتا ہے تو خود ہم بھی پریشان ہیں, لوگ بھی پریشان ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس کے بعد سے لے کر کربلا کے مقام پر بھی جو گفتگو ہوئی اور مجالس کی توفیق ہوئی, وہ خدا کی توفیق ہے, وہ اہل بیت کا اپنا نظر کرم ہے کہ سید الشہداء جو کہ سارے شہداء کے سردار ہیں, خود ہم نے ان سے توسل کتنا کیا زندگی میں. تو ہم ذکر کرتے ہیں, مصیبت پر گریا بھی کرتے ہیں, مجلس بھی پڑھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں تنہائی کے اندر ہم نے امام حسین کو کتنا یاد کیا ہے, تنہا ہو کر میں نے اپنے مولا سے کتنا توسل کیا ہے. مگر کیا میں نے روایتیں نہیں سنی کہ 70,000 ملائکہ انتظار کرتے ہیں, 70,000 ملائکہ زیارت پر اترے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب یہ ایک گروہ چلا جاتا ہے تو اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے. کیا ہے یہ میرا مولا امام حسین, 4,500 ملائکہ حرم کے گرد گرد و غبار میں طواف کر رہے ہیں. یعنی ہم جو در و دیوار کو جا کر چومتے ہیں اس لیے کیونکہ گرد و غبار میں ملائکہ نے ہر چیز کو لمس کیا ہوا ہے. عجیب ہے یہ منظر. اور میں آپ کو اپنا اس سال ابھی میں مارچ میں آخری دفعہ گیا, میں نے کئی دفعہ اس کے بعد سے مجالس میں پڑھا ہے, ایک ایسی چیز میرے ساتھ پیش آئی, کیونکہ جب انسان کے اپنے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کو پھر بہت ساری چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے, کیونکہ جب تک انسان کے اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں نہ ہوں تو شاید اس کو اتنا ادراک, کیونکہ درک تبھی ہے کہ جب میں خود درک کروں گا. جیسے میں اپنے کپڑے کو محسوس کرتا ہوں, اہل بیت کو میں نے اس طرح کب درک کیا ہے؟ میں اپنے وجود کو درک کرتا ہوں, کیا میں نے اہل بیت کو درک کیا ہے؟ نہیں کیا تو پھر میں کس امام حسین کو مانتا ہوں, کس امام زمانہ کا میں انتظار کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب تک میرا وجود, میں کربلا میں تھا, میرا بچہ 7-7.5 سال کا بیٹا ہے, وہ اپنے ماموں کے ساتھ رات کو ضد کر کر کے سب رات کو حرم میں جاگتے ہیں, میں بھی جاؤں گا, چلا گیا حرم حضرت عباس علیہ السلام سے ہوتا ہوا, پھر جو ہے وہ امام حسین رات تھکا ہوا تھا, تھکاوٹ میں اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ مجھے آپ گھر چھوڑ دیجئے. ان کا اچھا اب اتنا دور آ گئے ہیں تو زیارت کر لیتے ہیں. زیارت وہ گئے زری پر, اس کو وہیں زری کے قریب بٹھایا کہ میں آ رہا ہوں. زری میں خلوت ہوتی ہے رات کو, وہ خلوت نے کیا کیا کہ وہ توسل جو ہے وہ تھوڑا طولانی ہو گیا, بچہ جو ہے وہ غائب ہو گیا. اب جب واپس آئے بچہ نظر نہ آئے. اچھا وہ ماموں آئے بھی کراچی سے, وہ گھبرا بھی گئے کہ بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ایک گھنٹہ انہوں نے حرم کے اندر ڈھونڈا. حرم چھوٹا سا, امام حسین کا حضرت امام رضا علیہ السلام جیسا حرم نہیں ہے اتنا بڑا کہ انسان کھو جائے تو ملے نہیں, چھوٹا حرم ہے. لیکن بچہ نہیں ملا. واپس آئے حرم, ہوٹل واپس آئے تو نماز فجر کا وقت تھا, اور اس سے مجھے اٹھایا انہوں نے, کہا کہ آگے ہے بیٹا. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اب جوتیاں ان کے ہاتھ میں, بچے کا پتہ نہیں. کہا کہ حرم میں تھا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا حرم میں ہی ہوگا, اس نے کہاں جانا ہے؟ خیر یہ فوراً واپس الٹے پاؤں دوڑے کہ دوبارہ میں نے کہا کہ بہرحال بچہ ملنا نہ ملنا, پہلے خدا کو سجدے تو کر لو, خدا کی عبادت کر لو پہلے, وہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. عبادت کی اٹھے حضرت عباس کے حرم سے ہوتے ہوتے مفقودات گم شدہ ڈھونڈتے حرم پہنچے. حرم میں خدام تھے, ان کو فارسی اب اچھے خاصے خدام کو آتی ہے, ان سے پوچھنے کا نہیں آپ جائیں ڈھونڈیں. یہاں پورا حرم ڈھونڈا, ایک دفعہ ڈھونڈا, نیا بن گیا. اب اگر جن کو توفیق ہو, اللہ ہم سب کو توفیق دے زیارت امام حسین علیہ السلام کی, نیچے نیا حرم ہر جگہ ڈھونڈا نہیں ملے, پھر باہر نکلے, پھر جہاں اعلان ہوتا ہے وہاں کوئی پتہ نہیں ہے. پھر دوبارہ بین الحرمین جو ہے وہ دیکھ دیکھا نہیں ہوا, پھر واپس آئے پھر نہیں ملے, پھر کاروان والوں کو اٹھایا جا کے دو چار لڑکوں لڑکوں کو, ان کو عربی جن کو اچھی آتی, سب حرم میں اب سب ڈھونڈ رہے ہیں, بچہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. ایسے میں میں کئی دفعہ زری کے سامنے سے گزرا, یعنی حرم میں دروازے ذرا کھلے ہیں تو زری نظر آتی ہے. میں نے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں بچہ آپ کے پاس ہے, کیونکہ کائنات آپ کے آگے کھلی ہوئی ہے. دیکھیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ اب آپ اہل بیت سے کیا, ہاں آپ کیا مانتے ہیں, یا تو آپ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا کیسے ہو گیا, کیونکہ کسی گیٹ سر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ کوئی بچہ گزرا ہے. اور اس بچے کو فارسی آتی ہے, 70-80% لوگ پرشین تھے حرم کے اندر, کوئی تو دیکھتا, کسی کو بھی نہیں آیا. اس کو ہوٹل بھی پتا تھا بچے کو, ایسا بھی نہیں کہ اس کو ہوٹل نہیں, لیکن بچہ نہیں مل رہا. تو میں نے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ کائنات آپ کے آگے حاضر ہے, تو بچہ آپ کے پاس سے کہاں جا سکتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہوں آپ کے پاس ہے, بس ہمیں نہیں معلوم. تو میں اسی عرصے میں گزر رہا تھا, ایسا لگا کہ واقعاً زری کے اندر سے ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا, ابھی کچھ گھنٹے ہوئے تمہارا بچہ کھویا ہے, اور یہ تم جانتے ہو, یعنی یقین تھا مجھے کہ تم یہ جانتے ہو کہ ہم جانتے ہیں تمہارا بچہ کہاں ہے, یعنی تمہارے اندر یہ قطن نہیں ہے کہ تم, یہ تمہارے اندر ایمان تمہارا اتنا قوی ہے, لطف وہ بھی اہل بیت کا لطف ہے کہ ہم نے تم پر لطف کیا ہے کہ تمہارا یقین ہے ہم پر کہ تم جانتے ہو تمہارا بچہ کہاں ہے. کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تم نے حرم کے اس جگہوں پر بھی جا کے ڈھونڈا جہاں تم کبھی نہیں گئے تھے, 14 سال ہو گئے ہمارا بیٹا نہیں آیا, تم نے ایک گھنٹہ اس کو ڈھونڈا ہے زندگی میں, اور میں فیل ہو گیا وہاں پہ, میں ہار گیا وہاں. میں نے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ دی, مولا میں الجل کتنے دعوے کرتا ہوں میں جھوٹا ہوں, آپ یقین کریں, یعنی اندر سے یہ حقیقت ہے, یہ میں نے, یہ نہیں کہ میں نے کسی اور سے, یہ خود میرے ساتھ پیش آیا ہے, یعنی آیا کہ 14 سال سے اوپر ہو گیا ہے, تم نے اتنی دیر کے لیے بھی میرے بیٹے کو ڈھونڈا ہے, ہمارے فرزند کو ڈھونڈا ہے, یقین کریں. بس یہی ایک پیغام تھا کہ تھوڑی دیر ہم چلے آگے گئے ہوٹل میں گئے تو بچہ ہم سے پہلے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس سے پوچھا تم کہاں تھے, تو کہتا ہے میں تو کہیں نہیں تھا, میں تو زری کے پاس سو گیا تھا اور کسی کو نظر نہیں آیا, وہیں زری کے پاس وہ 3 گھنٹے سوتا رہا, اور اپنے حساب سے وہ 15 منٹ سویا تھا, لیکن وہ سوتا رہا, اٹھا اس نے دیکھا کوئی کاروان کا نظر آیا اس کے ساتھ چلا گیا. اس نے یہ کہا, بچے نے یہی کہا کہ امام حسین نے بابا سے امتحان لیا ہے, امتحان لیا ہے. عزیزان محترم ہم کب اہل بیت کو درک کریں گے, زندگی گزرتی جا رہی ہے, امام ہمارا انتظار کر رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں, وہ منتظر ہے کہ کب میرے ماننے والے صحیح ہو جائیں. سخت ہے کربلا, یقیناً بہت سخت ہے, مگر اگر وہ لطف الہی کر دیں تو ہم ان کے کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں. بس ایک شہید کا واقعہ کہ رہبر انقلاب شہید مصطفیٰ روشن, جو کہ 32 سال کا آخری نیوکلیئر کا جو شہید ہے, کچھ سال پہلے شہید ہوا, میں تہران میں ہی تھا جب اس کا جنازہ یونیورسٹی میں آیا, 32 سال کا ہے, اس کو شہید کر دیا کیونکہ وہ نیوکلیئر کا جو ہے انجینئر تھا. جب وہ شہید ہوا تو رہبر ان کے گھر پہ گئے, ان کے گھر والوں کو دلاسہ دیا, ان کی والدہ رو نہیں رہی تھی, کہا کہ نہیں روئیے, رونا ضروری ہے بدن کے لیے اور احساس کے لیے, بچہ ہے, بچے نے جانا ہے, وہ تو ٹھیک ہے کہ حق رائے حق میں گیا, لیکن روئیے, رونا ضروری ہے. تو رہبر نے کہا کہ آپ کے بچے میں 2 خصوصیتیں تھیں, بس یہی جوانوں کو میسج ہے رہبر کا کہ 2 خصوصیت تھیں آپ کے بچے میں, ایک اپنے اس علم کے اندر انٹیلیجنٹ تھا, یعنی جس پروفیشن میں وہ پڑھتا تھا, جس کا وہ انجینئر تھا, وہ ٹاپ کلاس انجینئر تھا, یعنی علم میں وہ کم نہیں تھا, مگر اس کی دوسری خصوصیت اس کی پہلی خصوصیت پر حاوی تھی. وہ کیا ہے, رہبر فرماتے ہیں کہ روز محشر روز ظلمت ہے, اندھیرا ہے, حسرت کا دن ہے, ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں, اندھیرا, قیامت اندھیرا ہے. کہا اس اندھیرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے وجود سے روشنی نکل رہی ہوگی, اور روشنی اتنی ہوگی کہ لوگ اس روشنی کے اندر قیامت کا سفر طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. کیوں, آخر اس نے جوان 32 سال کیا عمر ہوتی, کیا کیا؟ کہا اس کا جو رابطہ تھا اپنے پروردگار سے وہ بہت مضبوط تھا, شب کو اٹھ کر جو اپنے پروردگار سے کلام کرتا تھا, وہ اس میں اس نے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا دیا تھا. اب ایک جوان اپنی رات کو, ہم جوان ہوتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں, اور وہ ایک جوان کیا کر رہا ہے کہ رہبر کو, رہبر کو کس نے بتایا ہوگا نا, آپ خود سوچیں گے رہبر کو کس نے بتایا کہ وہ ایک جوان, کیا وہ کوئی جوان خود بتاتا ہے؟ نہیں, مگر میں ایسے رہبر کو رہبر نہیں باندھتا کہ اگر میں رات کو اٹھتا ہوں میرے رہبر کو نہیں پتا تو وہ میرا رہبر نہیں ہے. کیونکہ آیت اللہ حسن زادہ عملی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, جہاں پر عالم کشف کیا, مشاہدات جو انہوں نے دیکھے, کہا کہ میں جس آسمان پر بھی گیا میں نے اپنے سے پہلے سید علی خامنائی کو پایا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صرف سیاسی بیانات دیتے ہیں, جبکہ روحانی طور پر بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ جی قبلہ کون اس ٹائم سب سے بڑا عارف ہے, تو آیت اللہ خامنائی سے بڑا کوئی بڑا عارف نہیں ہے. عزیزان محترم, ہم پتہ نہیں کن سب, آیت اللہ ناصر اصفہانی کا آج میرے پاس بیان آیا ریکارڈڈ, کہتے ہیں کہ جس طرح مبلغ اسلام دنیا میں جا کر اسلام کی, روزے کی, زکوٰۃ کی, خمس کی تبلیغ کر رہا ہے, رہبر کی تبلیغ واجب ہے. وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اس ٹائم اسلام کے پرچم کو ہاتھ میں اٹھا کے رکھا ہے, وہ نائب امام ہے, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. آپ بیانات خطبے جمعے کا, مشہور خطبے کا وہ ٹکڑا سنیں کہ جب رہبر فرماتے ہیں کہ یا مولائی یا سیدی میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں اس ٹوٹے ہوئے زخمی ہاتھ کے ساتھ آپ کے لیے امام زمانہ, آپ کے لیے انتظار کر رہا ہوں, اور جب تک میری جان رہے گی میں آپ کے لیے, اسلام کے لیے کام کرتا رہوں گا. یہی تو وجہ ہے کہ ایک جملہ نکلتا ہے اور پوری دنیا, پینٹاگون, واشنگٹن سب ہل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ طاقت جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے, اپنی نہیں ہے, وہ ولایت سے سب کو لیا ہے, نام بھی علی ہے. یہی تو خوبی ہے کہ نام ہی سے دنیا ڈرتی ہے. اس وقت بھی علی سے مشکل تھی, آج بھی علی ہی سے مشکل ہے اور علی کے ماننے والوں سے مشکل ہے. تو ہمیں اپنی قدر کو پہچاننا چاہیے. اہل بیت کی محبت جو ہمارے دلوں اور سینوں میں دھڑک رہی ہے, اگر یہ نہ ہو تو ہم دنیا میں مردہ ہیں, اور ہم نے دنیا میں رہنا بھی کتنی دیر. آپ کے سامنے لوگ چلے گئے, استاد اپنے جانے سے پہلے ریکارڈڈ بیان کر گئے کہ میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جانے والا ہوں. شہید فاؤنڈیشن کا جو ایک کلپ ہے وہ خود ہمارے ایک دوست عزیز نے ریکارڈ کیا تھا, سب سے پہلے استاد کی خبر کے بعد انہوں نے جو ہے کہ, یعنی کہ جانے والوں کو پتہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ایسے ہو جاتے کہ ہم پہلے سے آمادہ ہوں جانے کے لیے, نہ کہ ہم خود پشیمان ہوں کہ یہ کیا ہو گیا زندگی میں. زندگی بہت تھوڑی ہے, زندگی گزرگاہ ہے, ہم نے گزرگاہ پہ دل تھوڑی لگانا ہے. ہم نے جہاں ہم فیا خالدون ہے ہم نے وہاں پر رہنا ہے. تو آئیں ہم بھی پروردگار سے اس ماہ مبارک میں دعا کرتے ہیں, پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, ہمیں ویسا عبد بنا دے جیسا تو نے قرآن میں اپنے بندے کے لیے کہا ہے, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسی روایات میں ہمارے معصومین نے ہمیں سکھایا ہے. پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا وقت کا امام ہمیں چاہتا ہے, کیونکہ ہم ضعیف ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم دنیا کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں, ہماری خواہشات ہمیں جدا کر دیتی ہیں تجھ سے, مگر تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو قادر ہے, تو ہم جیسے گناہگاروں کو ایک لمحے میں پلٹا سکتا ہے. تو نے ہی اس کاروان امام حسین میں زہر ابن کین اور سعید کو آخری لمحوں میں جو ہے وہ کاروان سے جوڑا ہے, حبیب ابن مظاہر کو, حر کو, حر علیہ السلام. پروردگار تیری اس محبت نے, کہ اس وقت کے امام کی محبت کی چنگاری نے حر کو جو ہے وہ اس طرف نہیں رہنے دیا. پروردگار ہم بھی خطا کار ہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں, اس رحمت کے مہینے میں, مغفرت کے مہینے میں تو ہماری بھی سن لے اور ہم پر رحم فرما, ہمارے وجود کو ایسا کر دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. اور جو لوگ بیمار ہیں اس مہینے میں, بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور یہ جو ظلم اور ستم اور یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے, اس نظام کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو آج لوگوں کو پریشانی ہیں, لوگ بیمار ہیں, مشکلات میں ہیں, یہ سب مشکلات کو پروردگار اپنے لطف و کرم سے حل فرما, ہم سب کو ہدایت فرما, پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما, پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. مسلمان یمن, فلسطین, عراق, افغانستان, شام, جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار, عراق میں, ہر جگہ پروردگار ان کی جان, عزت, مال, آبرو کی حفاظت فرما. اور مسلمانوں کے دشمنوں کو, چاہے وہ داخلی ہوں چاہے وہ خارجی ہوں, سب کو نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما. داعش کو, طالبان کو جتنے بھی تکفیری دہشت گرد گروپ ہے پروردگار ان کو نیست اور نابود فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں کے مددگاروں میں شمار فرما۔ آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات و محرومین، شہداء اسلام، شہداء فقہ جعفریہ، شہداء انقلاب اور جن مومنین کا ذکر کیا اور استاد سپہ جعفر گروپ کو پڑھ کر بسم اللہ رکھیں۔